ये प्यास आपके तो मर्ज में काम आ रहा है। हजरत अली करमल वजू ने इसको तशबीह दी थी दोस्ती से। दोस्ती प्यास की मानिंद है कि जैसे उसके मुख्तलिफ पर्त एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं मोहब्बत से, उन्हें किसी और बॉन्ड की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इसे काट दें प्यास को, तो सिवाय आंसुओं के और कुछ हाथ नहीं आता। नहीं समझे? क्या खूबसूरत तशबीह दी थी। मेरा ख्याल है दोस्ती की इससे बेहतर तशबीह हो नहीं सकती। गुज़श्ता सेटिंग में अगर मैं भूल नहीं रहा तो हम इल्म पर गुफ्तगू कर रहे थे, और इल्म के जिम्ने में मेरी गुजारिश लास्ट थी वो ये थी कि नूरुल्लाह का जो समंदर है बहरुन्नूरुल्लाह या नूरुल मरवारीद, उससे नहरें निकली हैं और उन नहरों से अलूम फूटे हैं, और दुनिया में टोटल अलूम तादाद भी मैंने अर्ज कर दी थी। जब मैं उन अलूम का जिक्र कर रहा था तो मैंने ये अर्ज किया था कि इसमें चार अलूम वो भी हैं जो अल्लाह ने अपने लिए मुख्तस किए हैं, या यूं कहिए कि वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए मुख्तस हैं। उनमें एक इल्म गैब भी है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए मुख्तस है और अल्लाह ही से मखसूस है वो। हाँ अलबत्ता वो जिसे जितना चाहता है अता कर देता है। उन अलूम का जिक्र करते हुए मैंने ये गुजारिश की थी कि दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता तहजीब जो आज तक हुई है, जिसके आसार मिस्र में 2-4 साल पहले ही दरियाफ्त हुए और अभी तक आसार कदीमा के माहरीन इस बात पे हैरान हैं कि वो कौमें हमसे कितनी ज्यादा तरक्की याफ्ता थीं और उनके पास साइंसी अलूम किस दर्जे के थे। ये वो कौम है जिसके पास अलूम की 50,000 किस्में उनके इल्म में आ चुकी थी। अब वो किस दर्जे के तरक्की याफ्ता थे उसका अंदाजा इससे कर लीजिए कि हमारे पास जो हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम साइंस की महराज को जा पहुंचे हैं, हम सिर्फ 18,000 अलूम अब तक दरियाफ्त कर सके हैं, लेकिन वो कौम 50,000 अलूम पहले से जानती थी, और शायद इल्म की ज्यादती की वजह से वो भटकी और फिर उस पर अजाब नाजिल हुआ और वो तबाह कर दी गई। जिस तरह उन अलूम में से 50,000 अलूम उस कौम के अहले मिस्र के इल्म में आ गए थे, इसी तरह इल्म बातिन की 114 किस्में हैं। ये 172 में जिक्र किया करता था यहां कि इल्म बातिन या इल्म लुदनी तमाम अलूम को अहाता किए हुए है। तो आज उसका जिक्र मैं थोड़ा सा खोल कर दूंगा आपसे कि इल्म बातिन की 114 किस्में हैं और इल्म गैब की 4 किस्में हैं, और वो चारों किस्में अल्लाह ताला इंसान को किसी न किसी शक्ल में अता करता ही रहता है, क्योंकि इंसान बहरहाल जमीन पर अल्लाह का खलीफा है। कुछ लोगों की तरफ से ये नुक्ता उठाया जाता है कि सब इंसान को ये सब क्यों अता होता है, तो मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में यहां गुजारिश की थी कि हमारे दुनियावी निजाम में भी किसी भी महकमे में हुक्म तो उस महकमे के सरबराह का चलता है, लेकिन उस महकमे का जो नंबर टू होता है वो भी बेअख्तियार नहीं होता, उसको भी महकमे का सरबराह कुछ न कुछ इख्तियारात देता है। तो रब ताला तो सब में आला, सब में बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर भी है, सबसे बड़ा मुनसिफ भी है, तो वो कैसे अपने खलीफा को बेख्तियार कर देता। तो उसने बहुत कुछ अता किया। इसी तरह इल्मे गैब का कुछ ना कुछ हिस्सा इंसान को अता फरमाया। जो इंसान पारसाई के जिस मकाम पर है, नेकी के जिस मकाम पर है और तकवा के जिस मकाम पर है, उस शख्स को अल्लाह ताला ने उसी कदर इल्म अता फरमाया है। इल्मे गैब की पहली किस्म तो इल्म गैब इल्हाम इल्हामी है, यह आमतौर पर पैगंबरों को अता होती है, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इकट्ठे हुए तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कश्ती में सुराख कर दें। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने अकॉर्डिंगली सुराख कर दिया। ये हुक्म सादर हुआ था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल पूछे और साथ चलने को कहा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों के मुकाबले पर असा फेंक देने का हुक्म हो गया। इल्म गैब की दूसरी किस्म इल्म गैब अलकाई है, जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे को ज़िबा कर देने का हुक्म आया। इल्म गैब की तीसरी किस्म इल्म गैब इम्तनाई है, ये इल्म उस वक्त हासिल होता है या इस इल्म के जरिए से इत्तलात इंसान तक उस वक्त वहां पहुंचाई जाती हैं जब किसी साहिब इल्म के अंदर जलाल किसी कैफियत किसी वजह से पैदा हो जाए कि कोई उसे चैलेंज कर दे, कोई उसे ललकार दे, कोई उससे इनकार करने लगे शिद्दत, तो वो जलाल की हालत में आ जाए तो उस वक्त उससे जो मुइजात सरजद होते हैं या करामात सरजद होती हैं वो इल्म गैब इम्तनाई की के जिम्रे में आ जाएंगी। इल्म गैब की चौथी किस्म इल्म गैब अताई है, यह किस्म मशरूत है दुआ और रजा के साथ कि कोई साहिब इल्म दुआ करे और दुआ सुनने वाला उसकी दुआ को कबूल कर ले तो उसके नतीजे में जो कुछ करामत या मुइजा सरजद हो वो इल्म गैब अताई के जिम्रे में आएगा। जैसे کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، دعا فرمائی، دعا قبول ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. یہ علم الغیب کی جو چاروں قسمیں ہیں، یہ چاروں کی چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہوئی تھی. اس لیے ہر قسم کے ساتھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ضرور دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کو مکمل کرنا تھا. اسلام کے نزول کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد دین کا سلسلہ مکمل ہو گیا تھا. اسی لیے مکمل ہو جانے ہی کی وجہ سے کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی بھیجے جانے کی، اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اب کسی پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں. تو چونکہ دین کو مکمل کیا جانا تھا، تو وہ تمام علوم جو دین سے متعلق ہیں یا دین میں ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی مکمل ہونا. تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو مکمل کر رہے ہیں، جن کے ذریعے سے دین مکمل کر دیا گیا بھیج کے، تو علوم بھی وہاں مکمل ہو گئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تھے تمام علوم میں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ علوم اسی نسبت سے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ وجہ ہے. ہم لوگ یہ وجہ ساتھ بیان نہیں کرتے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم تھا. تو اس پر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان نہیں رکھتے، وہ مطمئن نہیں ہوتے بغیر دلیل کے. جب ہم صرف عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں تو وہ کنونس نہیں ہوتے. تو اگر ہم ان کو دلیل سے بات کر لیں تو کنونس ہو جاتے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے وہ دین میں بھی مکمل تھے اور علوم میں بھی مکمل تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد، اس دین کے نازل ہو جانے کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمان ہونے کی دلیل بھی یہی ہے کہ چونکہ دین مکمل کر دیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو بھیجے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں. ایک اور علم جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، در حقیقت وہ کائنات کو چلائے رکھنے کی کنجی ہے، یا یوں کہ یہ کہ کاروبار کائنات اسی محور پر کام کر رہا ہے، وہ ایکسس ہے کارخانہ قدرت کا، وہ مقطعات ہیں، حروف مقطعات. اور اس کا علم کلی طور پر، مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے یہ حروف مقطعات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا ان کی تخلیق کے وقت، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جسے علم الاسماء کے نام سے پکارا گیا. وہ دراصل علم حروف مقطعات ہی تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان حروف کی تعداد 14 ہے اور 29 صورتیں ہیں قرآن پاک کی جو ان حروف سے شروع ہوتی ہیں، اور اس 29 کی بھی میں نے تشریح کر دی تھی کہ وہ 29 کی فگر کیوں ہے. یہ علم حروف مقطعات، علم لدنی میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی صاحبان علم گزرے ہیں ان سب کے پاس علم حروف مقطعات ہوتا ہے. کشف و کرامات کا تعلق بھی براہ راست علم حروف مقطعات کے ساتھ ہے. مستجاب دعوات ہونے کا تعلق بھی حروف مقطعات کے ساتھ ہے. لیکن بنیادی چیز اس میں اللہ تعالی کی رضا کی ہے. اگر اللہ چاہے، ورنہ تو لاکھ حروف مقطعات کو جپتے رہیے، جس جس ترکیب سے چاہے آپ پڑھتے رہیے، کچھ نہیں ہوگا. رب چاہے گا تو وہ چیزیں مل جائیں گی. تو اس شرط کے ساتھ کہ رب دینا چاہے، تو ان چیزوں کا تعلق علم حروف مقطعات کے ساتھ ہے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے گزارش کی، میں نے صرف الف لام میم کی وضاحت کر دی تھی کہ اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، یہ مخفی علوم میں سے ہیں. اگر ہم لوگ محنت کرتے رہیں اور نیکی کو اپنا شیوا بنا لیں، اللہ تعالی کی رحمت سے بھرپور امید ہے، بلکہ مجھے تو یقین واثق ہے اس کی رحمت کی وجہ سے کہ وہ اتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمتیں اتنی بے پایا ہیں کہ ہماری ایک ذرا سی کوشش کے جواب میں وہ انعامات کے منہ کھول دیتا ہے. اگر ہم نیکی کی طرف چلتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم پر ضرور رحم فرمائے گا اور ہم پر رحمتیں کر دے گا، اور اللہ ہمیں علوم باطن سے نواز دے گا. تو جب ہمیں علوم باطن حاصل ہوتی ہیں تو پھر علم حروف مقطعات خود بخود عطا کر دیا جائے گا. جب وہ علم عطا ہوتا ہے تو انسان کی نظر آسمانوں تک جاتی ہے. یہ آسمانوں کے علم سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ایک دن میں بیٹھا ہوا آپ کسی نشست میں گفتگو کے دوران عرض کر رہا تھا جنت کا، جنت سے متعلق بڑی ایک مزے کی چیز دیکھی کہ جنت الفردوس تو درمیان میں ہے، اس کے ارد گرد، مطلب اگر یوں سمجھیں کہ یہ جنت الفردوس ہے تو یہاں اس کے مین گیٹ ہیں، اور اس کے گرد گیٹس کا اتنا حصہ چھوڑ کر یہاں پر اس کے ارد گرد اس طرح سے باقی اور آٹھ جنت کے تختے کہہ لیں، درجے کہہ لیں، مقامات کہہ لیں، ٹپی کہہ لیجیے اسے، وہ ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے حوا نے جنم لیا. وہ مقام اور جہاں غلطی کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، لیکن وہ سب بے ستر تھے، تو رب تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں. درمیان میں جنت الفردوس ہے، یہاں پہ وہ مقام ہے جہاں اما حوا پیدا ہوں، اور اس کے بالمقابل اپوزٹ ڈائریکشن میں، آلموسٹ 180 degrees اپوزٹ ٹو دیٹ، وہ مقام ہے جہاں غلطی کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور نکال دیے گئے کیونکہ بے ستر تھے. وہاں اس مقام کے بالکل اوپر مقام دار السلام بھی ہے، جنت دار السلام جسے ہم کہتے ہیں. جنتی دارالسلام، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاں سکون بے پناہ ہے، اور جس کی تعریف قرآن میں بہت بیان کی گئی ہے، وہ دارالسلام مقام دارالسلام ہے، یا جنت دارالسلام کہیے آپ. اس سے ذرا سا اوپر چلے جائیے تو مقام عدن یا جنت العدن آ جائے گا. بات کرتے ہوئے ذہن سے نکل گیا کہ یہ کیوں ذکر آیا تھا. پھر کس وقت ذہن میں آئے گا کہ یہ ذکر کیوں آیا تو پھر بیان کر دوں گا. یہ کمبخت بڑھاپا بھی عجیب چیز ہے. ذہن سے نکل گئی بات کہ کیا تھا وہ، کیوں یہ سب آیا تھا دماغ میں کہ بیان کر دوں اسے. بین گیٹ کے ساتھ جو دوسرا ایک مقام ہے، یہ جنت الراجیہ کے بالکل ذرا پہلے، گیٹ اور جنت الراجیہ کے درمیان وہ مقام. اب یہ خدا کے لیے وہاں مت پہنچ جائیے گا پتے توڑنے کے لیے. وہاں زیتون اور انجیر کے درخت ہیں اور ان کے پتے سونے کے ہیں. میں یوں بتاتا ڈر رہا تھا کہ کہیں پاکستانی قوم وہاں نہ پہنچ جائے پتے توڑنے کے سونے کے ہیں. تو وہاں یہ جتنے بھی درخت ہیں انجیر اور زیتون کے، اور ان سب کے پتے سونے کے ہیں. معلوم نہیں کیا سب ذہن سے نکل گیا کہ کیوں بات کی آئی تھی اور کیا ذکر تھا اس کا، کیوں کرنا چاہ رہا تھا میں. چلیے پھر اگلی نشست میں بات کرتے ہیں اس پہ اگر ذہن میں آ گیا تو. کسی کے پاس سوال کوئی ہے تو بتا دیجیے.
مدبانہ طور پہ ایک نئی علم اضافے کے لیے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ سات زمینیں ہیں اور سات آسمان، تو یہ جو توجیہ کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں یہ سات بر اعظم ہیں تو یہ سات زمینیں بن گئیں، لیکن یہ بات دل کو نہیں بھاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن شریف میں کہہ دیا کہ یہ زمین کا آسمان ہے جس کو میں نے چراغوں سے روشن کیا ہے، تو ایک آسمان تو یہ ہو گیا اور ایک زمین یہ ہے، تو باقی چھ آسمان اور چھ زمینیں اور بھی ہوں گی، تو کیا وہاں پہ بھی کوئی، وہاں پہ یہ بھی ہے کہ میرا امر بھی ان پر قادر ہوتا ہے، تو جہاں امر ہوگا تو کیا وہاں مخلوق بھی ہے؟ اور یہ بڑا ذہن کو
دیکھیے، یہ سات بر اعظموں کو سات زمینوں سے تشبیہ دینا کوئی زیادہ درست نہیں ہے. سات بر اعظم اسی پلانٹ ارتھ کے حصے ہیں، اور ان کے نظام کو چلائے رکھنے کے لیے ان کے حاکم بھی یہیں اسی زمین پر اولیاء اکرام میں ہی ہیں. آسمان بہرحال سات اوپر ہی ہیں، اور دو تین نشستوں میں ان ساتوں آسمان کا ذکر ہو چکا، اور ہر آسمان کی جو پیغمبر حاکم ہیں اور جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہاں فرشتے، ان کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے یہاں ہوا. وہ اگر آپ کسی وقت جو لیٹسٹ سی ڈی بنی ہے وہ اگر سن لیں تو اس میں خاصی تفصیل سے اس کا ذکر ہے. تو جس طرح سات آسمان تہ در تہ ہیں، اسی طرح یہ زمین جو ہے اس کے بھی سات پرت ہیں، تہ در تہ ہیں. اس کا ذکر بھی غالباً انہی نشست میں سے کسی ایک نشست میں کیا تھا. وہاں کے ٹیمپریچرز کیا کیا ہیں وہ بھی میں نے عرض کیے تھے. مخلوق یقینی طور پر ہے، اور ایک مخلوق کا ذکر تو خود ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں، ان میں بھی کسی نہ کسی فارم میں ان کا ذکر آیا، یاجوج ماجوج قوم کا، تو وہ بستی ہے. اسی طرح کسی اور نشست میں میں نے اس کائنات میں ایسے کائنات کتنے جہان ہیں اور کتنے عالم ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے. ان کا دہرانا اصل میں اس وقت بڑا ٹائم کنزیومنگ بھی ہے, اس میں کئی نشستیں لگ جائیں گی اور وہ صاحبان جو شروع سے تشریف لاتے ہیں شاید ان کے لیے وہ اتنی دلچسپی کی بات نہ رہے کیونکہ پہلے کافی تفصیل سے ذکر ہوا, ورنہ میں اسے دہرا دیتا آپ کے لیے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ وہ سیریز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں صابر صاحب ابھی وہ لے لیں اور اس میں دیکھیے, اس میں بہت تفصیل سے ذکر ہے ان تمام چیزوں کا, اس میں آپ کو مل جائے گا. اس کا عمر اصل میں محدود نہیں ہے زمین تک یا آسمانوں تک, اس کا امر محیط ہے تمام کائنات پر اور اس کی کائنات صرف ایک پلانٹ ارتھ اور آسمانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں 70,000 جہاں ہیں, اس میں ملٹیپل عالم ہیں اور ان میں کئی جگہوں پر زندگی موجود ہے. اس کا امر ہر ہر ذرے میں جاری و ساری ہے. ابھی شاید گزشتہ نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر سائنسدان ایتھسٹ ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ ایک ایسے ذرے تک پہنچ گئے جو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ایٹم تو تقسیم ہو جاتا لیکن وہ ذرہ تقسیم نہیں ہو رہا ان سے, اور اس ذرے کی اومنی پریزنس انہوں نے ڈسکور کر لی ہے اور اس سے نکلنے والی انرجی بے پناہ ہے. آج کل اس پر کام ہو رہا ہے. تو سائنسدانوں نے جنہوں نے اس ذرے کو دریافت کیا ان کا کہنا یہ تھا معاذ اللہ کہ انہوں نے رب کو ڈسکور کر لیا ہے کہ وہ رب جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے, جس کی پریزنس اومنی پریزنس ہے وہ یہی ہے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ سائنسدان رب کے وجود کے قائل ہونے لگے ہیں. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ سائنس میں آئی ہے, اس کے شاید میں یہاں گزشتہ نشست میں ذکر کر گیا تھا, اس کو آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو سہر حاصل جواب مل جائے گا.
شاہ صاحب, قرآن پاک کی ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما, اس کے علم کے حصول کے لیے کیا اثرات ہوتے ہیں؟
اب دیکھیے کس کے لیے کیا اثرات ہوں گے. یہ جس زمانے میں یہاں وظائف کا ذکر ہو رہا تھا تو بڑی تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالی نے جو جتنی روحیں بھی ارواح جتنی بھی پیدا کی ہیں ان کی کیمسٹری ایک دوسرے سے مختلف ہے, اسی لیے اور وہ ہر روح ایک ڈفرینٹ حرف کے تحت پیدا ہوئی ہے. جیسے تخلیق کائنات کا کی ورڈ کن ہے, اسی طرح ہر روح کا کی ورڈ مختلف ہے, ہر روح کا رنگ مختلف ہے, ہر روح کی خوشبو مختلف ہے. تو اس کی چونکہ کیمسٹری روح کی مختلف ہے تو جب ہم کسی قرآنی لفظ کو, قرآنی آیت کو, قرآنی سورہ کو ایک مخصوص تعداد میں, مخصوص وقت پر, مخصوص انداز میں پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات گرچہ وہ لفظ, آیت یا سورت ایک ہی رہتی ہے لیکن اس کے اثرات ہر روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس روح کی کیمسٹری مختلف ہے. تو یہ عرض کرنا, یہ کہنا کہ صاحب یہ وظیفہ کوئی پہلے اس پہ اس کے یہ اثرات مرتب ہوں گے وہ درست نہیں ہے. ہر وظیفے کا اثر ہر روح پر مختلف آئے گا. تو یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ یا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ صاحب اس دعا کا اثر سب پر کیا ہے. ہاں ایک اثر سب پر کامن ہے کہ اگر وہ ذکر الہی کا حصہ ہے تو اس کا ذکر کرنے سے رب بھی متوجہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی ملے گا, یہ تو کامن ہے. لیکن اثرات کیا مرتب ہوں گے وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہو جائے گا, سول ٹو سول, مین ٹو مین ڈفر کرتا چلا جائے گا.
شاہ صاحب, کیا تمام علوم کا کی الٹیمیٹ منزل جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کو پہچاننا ہی ہے؟
جب یہاں تخلیق روح انسانی کا ذکر ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے یہی گزارش کی تھی, میں اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں, بہت سی چیزیں اس میں بیان نہیں کر رہا, کہ جب کسی روح کو زمین پر اتارا جاتا ہے کہ اس کا جسم تیار ہو گیا, جس جسم میں اس روح کو داخل ہونا ہے, جب وہ زمین پر تیار ہوا اور وہ روح یہاں بھیجی گئی تو اسے ایک مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی. تو جب وہ کسی جسم میں داخل ہو جاتی ہے, اپنے جسم میں داخل ہوتی ہے, پھر وہ انسان اگر سرسری انداز میں اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے ہوئے تو بھی رب اسے قبول کرتا ہے اس رجوع کو اور اس کا انعام عطا کرتا ہے, اور وہ انعام اسے گھر کی آسائش کی صورت میں عطا ہو جاتا ہے. جو روح اپنے خالق کی طرف اس سے ذرا زیادہ شدت کے ساتھ رجوع کرتی ہے تو اس کو انعام کے طور پر دنیا کی مال و زر اور عیش و عشرت عطا کر دی جاتی ہے. جو روح اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتی ہے اسے علم عطا کر دیا جاتا ہے, اور جو روح کلیتن اپنے مالک کی ہو کے رہ جاتی ہے تو اسے عقل عطا کی جاتی ہے, وزڈم, اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. اسی لیے رب نے قرآن میں ایک بات کہی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری فراست سے دیکھتا ہے. فراست بمعنی عقل کے ہیں, یہ وہ آیت ہے اس کو یہ اشارہ کر رہی ہے. تو عقل جب کسی کو, یوں کہیے جب کسی کو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کو عقل حاصل ہوتی ہے, پھر جب عقل حاصل ہوتی ہے تو اسے اچھے اور برے کی پہچان کرا دی جاتی ہے, اور جس شخص کو اچھے اور برے کی پہچان کرا دی جاتی ہے اسے رب کی پہچان کرا دی جاتی ہے. تو علم کوئی بھی ہوگا وہ باعث حصول عقل بنتا ہے اور عقل رب تک لے جاتی ہے.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
سر آپ نے ابھی ذکر کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا, جو کہ سورہ کہف میں واقعہ ہے, تو وہ جو علم ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے جوابات دیے, تو ہم آپ کے پاس جب آتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ جوابات ایسے ملتے ہیں, ہمیں ایسے جو علم آپ کے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ایک شاخ ہے, کیونکہ اور دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے ہمیں جوابات دیتے ہیں, تو کیا یہ اسی کی ایک شکل ہے یا یہ کون سا علم ہے؟
اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, آپ نے میرے بارے میں کیا گمان کر لیا, نہ تو میں کوئی صاحب علم ہوں نہ میں صاحب عقل ہوں. میں آپ کو نہایت سچائی سے عرض کر رہا ہوں کہ میں امی مطلق ہوں, جاہل مطلق ہوں, علم میرے قریب سے نہیں گزرا کبھی, اسی طرح عقل اور سمجھ میرے قریب سے نہیں گزری کبھی. حضرت خضر علیہ السلام کو اتنا ہی علم ہے جتنا علم اللہ عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کارخانے قدرت کو چلائے رکھنے کے لیے جو سوال حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے پوچھے اس کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرما دیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے آگے دے دیا. اس چیز کو آپ یوں آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے, یہاں کسی نشست میں یہ ذکر کیا تھا میں نے کہ یہ علم کیا ہے, اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس پہ غور کر لیجئے کہ رب تعالیٰ نے 124,000 پیغمبر اتارے اور ان میں سے صرف 40 کے بارے میں ہمیں علم ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے, باقی علم قیاس پر ہے. کسی بھی پیغمبر کو, نبی کو, رسول کو دیکھ لیں, وہ دنیاوی علم سے بے بہر آ رہے, انہوں نے دنیاوی علم کسی سے حاصل نہیں کیا. ایسا نہیں کہ رب تعالیٰ کو جاہل لوگ پسند ہیں, قطعاً نہیں, اللہ کو علم والے بہت عزیز ہیں. وہ اس لیے کیا گیا کہ اگر کوئی نبی یا کوئی رسول کسی دنیاوی استاد سے علم حاصل کرے تو وہ یقیناً وہ استاد انسان ہوگا یا انسان ہوتا. تو انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے, اس کا علم بھی نامکمل ہے, اس کی عقل بھی نامکمل ہے, تو ایک نامکمل علم اور عقل والے انسان سے حاصل کیا ہوا علم بھی کسی صورت مکمل اور فلالیس نہیں ہو سکتا, تو وہ علم بھی ناقص ہوتا. چونکہ نبی کی ہر بات اور ہر حرکت اس کی امت کے لیے دلیل بنتی ہے کہ ہمارے نبی نے ایسا کیا, ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں, تو اگر اس کا نبی اور اس کے رسول یا رسول کا کوئی علم جو انسان سے لیا وہ فالٹی ہوتا, اس علم سے وہ جواب دیتا تو غلطی کا امکان رہتا, پھر وہ غلطی امت کے لیے دلیل بنتی. تو اس علم کو غلطی سے پاک رکھنے کے لیے اللہ اپنے نبی, اپنے رسول, اپنے پیغمبر کی تعلیم خود کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے, انہیں علم خود سکھاتا ہے. اور وہ علم جو سکھایا جاتا ہے وہ بذریعہ وحی کے ہوتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر یا نبی یا رسول کی زبان سے ادا ہونے والا کوئی لفظ یا اس سے سرزد ہونے والا کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا جو من جانب اللہ نہ ہو. اسی لیے پیغمبر اور نبی اور رسول غلطی سے ماورا کہلاتے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ علم ان کو وحی کے ذریعے سے, الہام کے ذریعے سے عطا ہوتا رہتا ہے, وہ اس کے ذریعے سے آگے اپنی امت کو سکھاتے رہتے ہیں, ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کا علم بھی اسی زمرے میں آتا ہے. تو یوں ان کے دیے ہوئے سوالوں کے جواب بڑے جامع اور مکمل ہوتے ہیں.
تو یہ جس علم کے ذریعے آپ ہمیں جواب دے رہے ہیں, اس کو آپ کس, کون سا علم یہ کہلائے گا؟ روحانیت کا علم کہلائے گا؟
اس علم کا نام ہے اٹکل پچو. یہ میں ایسی میں نے آپ حضرات سے کئی موقعوں پر ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ دیکھیے صاحب, اگر کبھی آپ مجھ سے یہ کہیں اور میں آمادہ ہو جاؤں سچ بولنے پر, جو کہ خاصا مشکل کام ہے کہ میں سچ بول دوں, تو سچائی یہ ہے کہ میں ایک مداری ہوں جو ڈگ ڈگی ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے. میں لوگوں کو کھیل تماشا دکھا کے اپنے ارد گرد اکٹھا کرتا ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں, اس سے میرا نفس پھلتا پھولتا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے. یہ سب ایک دکانداری سجائی ہے, میں نے ایک ڈھونگ رچایا ہے. سچائی یہ ہے, اپنے اس ڈھونگ کو قائم رکھنے کے لیے جب آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں اسے بیعت کر لوں تو میں بھاگ جاتا ہوں, انکار کر دیتا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو میں کسی کو کیا سکھاؤں گا. دے تو وہ سکتا ہے آپ کو کوئی چیز جس کی جیب میں کچھ موجود ہو. تو میں تو خود امی ہوں علم سے بے بہرا, تو میں کسی کو علم کیا سکھاؤں گا. تو یوں میں بیعت کرنے سے بھاگ جاتا ہوں کہ میرا بھرم قائم رہ جائے, اس کا پول نہ کھلے. سچ یہ ہے کہ نہ میرے پاس کوئی علم ہے, نہ میرے پاس کوئی عقل ہے, نہ کوئی سمجھ ہے. یہ ایسی اٹکل پچو جواب دیتا رہتا ہوں. آپ لوگ بھلے لوگ ہیں, میرا دل رکھنے کو مروت میں چپ رہتے ہیں, کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ شاہ صاحب کیا الٹی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو یوں گزارا ہو رہا ہے. تو اس لیے اس غلط فہمی میں نہ آئیے کہ میرے پاس کچھ ہے, بالکل نہیں, خالی ہوں. سچ یہ ہے.
کیا صاحب اللہ میں اس چیز پہ قادر ہیں کہ کوئی بھی کام پلنگ چپکتے کر دیں. قرآن پاک میں پھر یہ آتا ہے کہ جب یہ کائنات بنی اس میں 6 دن لگے, 6 دن میں بنائی, اس کی کیا ایکسپلینیشن؟
دیکھیے, جیسے میں نے ایک بار عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی صورتیں ہیں, ایک بینات ہیں اور ایک مشابہات ہیں. اسی طرح جب ہم ایک گفتگو کرتے ہیں, کوئی بھی گفتگو ہو, تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہم محاورتن کہہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ واقعتن کہہ رہے ہوتے ہیں. اب ہم آپ کوئی بھی بعض اوقات اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا فلاں چیز لے آؤ, لیکن پلک جھپکنے میں واپس آ جانا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ ملازم واپس آ جائے گا وہ کام کر کے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوری طور کر دیا جائے اسے. تو یہ کچھ جگہوں پر ہم محاورتن چیزیں کہتے ہیں, تمثیلن بیان کرتے ہیں, دونوں طرح سے ہوتے ہیں. اور کچھ جگہوں پر ہم اس انداز میں بات کر رہے ہیں تو واقعتن موجود ہوتی چیز. تو رب تعالی یقینی طور پر قادر ہے کسی بھی چیز کو فوری طور پر کر دینے کا, لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرتا ہے, ان کو توڑتا نہیں ہے. اور اللہ کے یہاں ایک چیز یاد رکھیے, ایولیوشن ہے, ریولیوشن نہیں ہے. اللہ کے تمام کام بیسڈ آن ایولیوشن ہے, ریولیوشن نہیں. جیسے آپ نے ایک مثال تو خود دے دی کہ یہ کائنات 6 راتوں اور 7 دن میں وجود میں آئی. پہاڑ ہنڈریڈ آف سینچریز میں جنم لیتے ہیں, درخت بیج سے لے کے پھل تک ایک لمبے پروسیس سے گزرتا ہے, ایک لمبے وقت سے گزرتا ہے. انسان کی تخلیق جنم تک کا وقت اس کا 9 منتھس کا ہے, جیسٹیشن ٹائم. دن اور رات بدلتے ہیں, اندھیرا بتدریج پھیلتا ہے, اجالا بتدریج ختم ہوتا ہے. اسی طرح صبح جب نمودار ہوتی ہے تو اجالا آہستہ آہستہ آتا ہے, اندھیرا آہستہ آہستہ جاتا ہے. موسم بدلتے ہیں, اس میں بھی ایک تدریج ہے, یکلخ نہیں ہوتے, ابرپٹلی کبھی نہیں ہوتی چیزیں. اللہ کے ہر کام میں ایک تدریج ہے, اس کا کوئی کام ایبرپٹ نہیں, یکلخ نہیں ہوتا. اور ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے, تجربے میں آئی ہے, جو چیز وجود میں آنے کے لیے جتنا لمبا وقت لیتی ہے اتنی دیر پا ہوتی ہے, اتنی طاقتور ہوتی ہے. جیسے ابھی میں پہاڑ کی ایگزامپل دے رہا تھا کہ پہاڑ کئی 100 صدیوں میں بنتے ہیں, کئی 100 سالوں میں نہیں, صدیوں, کئی 100 صدیوں میں بنتے ہیں, قائم رہتے ہیں, انہیں توڑنا محال ہوتا ہے, ہل تو سکتے ہی نہیں. وہ ہاتھی ہے, اس کا جیسٹیشن ٹائم 2 سال ہے. آپ اس کا جثہ دیکھ لیجئے, اس کی طاقت دیکھ لیجئے. گھوڑے کا جیسٹیشن ٹائم 1 سال کا ہے, اس کی طاقت دیکھ لیجیے. انسان کا جیسٹریشن ٹائم 9 منتھس ہے، انسان کو دیکھ لیجئے. اس کے برعکس خرگوش کا جیسٹریشن ٹائم 21 دن ہے. بعض کا خوف سے دل بند ہو جاتا ہے، اس کا مر جاتا ہے، اس کا لائف سپین کم ہے. اللہ کے کاموں میں تو پائیداری ہے، اللہ کے کاموں میں اس لیے تدریج بھی ہے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں پلک جھپکنے میں کر دیں، وہ محاورتن بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، جو چاہے وہ جب چاہے کر لے، اس سے مراد یہ ہے. دعائیں بھی اللہ کے یہاں، دعا کے ضمن میں یہاں عرض کر دی تھی، آج پھر عرض کر دوں گی کہ وہ ہمیں زیادہ تنگ کرتی ہے چیز. دعا کا عجیب سلسلہ ہے، جہاں بھی اللہ نے دعا کے سلسلے میں کہا، یا تو اس نے کہا کہ میں دعائیں سننے والا ہوں، یا یہ کہا کہ میں دعا قبول کرنے والا ہوں. اب دعا کے سننے میں اور دعا کے قبول کرنے میں، دعا سنی جائے یا دعا قبول کی جائے، اس میں اور دعا کے پورے ہونے میں بہت فرق ہے. دعا تو وہ سن لیتا ہے، دعا قبول کر لیتا ہے، پوری اس وقت کرتا ہے جب اس کے کارخانے قدرت میں، کائنات کے چلانے کے نظام میں وہ فٹ ہو رہی ہو، پوری اس وقت ہوتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ صاحب میں فلاں محکمے میں کلرک ہوں، میری ترقی تو کروا دیجئے. آپ اس محکمے کے سربراہ کے پاس مجھے پکڑ کے لے جائیں یا خود چلے جائیں اور جا کے کہیں کہ صاحب یہ غریب یتیم مسکین ہیں شاہ صاحب، ان کی ترقی کر دیجئے. وہ فوراً آپ سے کہہ دیں کہ بالکل ترقی ہو جائے گی، آپ جائیے، کر دوں گا میں. اب اس نے آپ کی سفارش سن لی اور مان لی، قبول کر لی. اب آپ کے چلے آنے کے بعد اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ ایڈمنسٹریشن یا اسٹیبلشمنٹ کے انچارج کو بلاتے ہیں، وہ صاحب اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی زوردار سفارش آئی ہے شاہ صاحب کی، ان کی پروموشن کر دیجئے، ہیڈ کلرک بنا دیجئے. وہ کہتے ہیں صاحب ابھی ہو جاتا کام. واپس جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہیں کہ صاحب وہ پروموشن تو ابھی ان کی ہو جاتی، لیکن اس سال کے بجٹ میں پروویژن نہیں ہے. تو یوں کرتے ہیں کہ جو نیکسٹ ایئر کا بجٹ بنے گا اس میں یہ پروویژن ایک ڈال دیں گے، فائنینشیل پروویژن بھی اور ایڈمنسٹریٹ پروویژن بھی، دونوں ڈال دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ کر دو. آرڈرز مل گئے انہیں. اب میں آپ کی جان کھا رہا ہوں روز کہ جناب وہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہو گئی میری پروموشن، ابھی تک تو ہوئی نہیں، آپ بھی پریشان ہیں. روز آپ کی جان کھاتا چلا جاؤں گا میں، حتیٰ کہ 1 جولائی آ جائے گا اور نئے بجٹ بن کے چلا گیا، اس کی اپروول ہو گئی. اب اس کے اپروول کا لیٹر آپ تک آتے آتے اور اس کی ایلوکیشنز ریلیز ہوتے ہوتے سپٹمبر کا مہینہ آ جائے گا. تو میں سپٹمبر تک آپ کی جان کھاتا چلا گیا کہ جی آپ نے کہا تھا، وہ تو آپ کو انہوں نے ٹال دیا، وہ تو جھوٹ بول دیا، آپ نے مجھے ایسی کہہ دیا. تو سپٹمبر میں جب ایلوکیشنز آئیں تو سڈنلی میرا لیٹر آ جائے گا پروموشن کا، پھر میں ہنستا ہوا آؤں گا آپ کے پاس کہ جی وہ ہو گئی میری پروموشن، ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ سفارش کے سن لینے میں اور اس کو مان لینے میں اور اس کے پورا ہونے میں کتنا ٹائم لگ گیا. حالانکہ نیت آپ کی بھی درست تھی سفارش کرتے وقت، نیت اس سفارش کو سننے والے کی بھی درست تھی، لیکن یہ کچھ مجبوریاں تھیں نظام کو چلائے رکھنے کے سلسلے میں، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے آئی، لیکن کام کر دیا گیا. تو اللہ تعالی اس نظام کو چلا رہا ہے، کائنات کو چلا رہا ہے ایک ڈیلیکیٹ بیلنس پر، اس میں رکھنا نہیں ڈالتا وہ. تو وہ کام آپ کا اس وقت کرے گا جب اس چلتے ہوئے نظام میں وہ فٹ ہو رہا ہوگا. تو پلک جھپکنے میں کرنے پر تو قادر ہے وہ، لیکن کرے گا وہ اس وقت جب وہ کائنات کے چلتے ہوئے نظام میں رکھنا نہ آ جائے اور اپنے صحیح وقت پر. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے, وہ وقت مقررہ پر ہوتا ہے, وہ یہ ہے اس کی ایکسپلینیشن ساری.
تو کیا قیامت بھی بتدریج آئے گی؟
اللہ تکلیف نہیں دیتا, اس میں ہماری جان چھڑوا دے گا پلک جھپکنے میں.